الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، صدق الله. رات اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت کا،
اور انسانی زندگی میں اس عقیدے کو بنیادی اہمیت، یوں بھی جیسے عقائد ہوتے ہیں ویسا ہی انسان اور اس کے اعمال ہوتے ہیں. کوئی آدمی عقیدے میں پختہ ہو کمزور ہو، یہ ضمنی اور ذیلی بحثیں ہیں، لیکن اصلاً تو جس عقیدے کا حامل جو شخص ہوتا ہے، لازماً اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے رویے، اس کے کردار پر اس کے عقائد کا گہرا اثر اور چھاپ ہوتی ہے، اور اس کا وہ پرتو ہوتا ہے. عقیدہ آخرت اس یقین کا نام ہے کہ یہ دنیا اور یہ زندگی فانی، اس عالم کے بعد ایک دوسرا عالم وجود میں آنا ہے، عالم آخرت. اور جس طرح سے عالم دو ہیں، اسی طریقے سے زندگیاں بھی دو ہیں. وہ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اصلاً تو زندگی ایک ہی ہے، وقتی اور عارضی طور پر جس چیز کا نام ہم نے موت رکھا ہوا ہے، اس سے زندگی کا مرحلہ بدل جاتا ہے. زندگی تو برقرار رہتی ہے، اس کا تسلسل بھی برقرار رہتا ہے. اس زندگی کو ہم عارضی ناپائیدار زندگی کہتے ہیں، اور اس زندگی کو جو موت کے دروازے سے گزر کر شروع ہوتی ہے، وہ پائیدار باقی رہنے والی دائمی ہمیشہ کی زندگی قرار پاتی ہے. قرآن پاک میں جا بجا اس حوالے سے جو جواب دہی کا احساس ہے اور آخرت کا حوالہ ہے، وہ موجود ہے کہ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یعنی اگر انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اسے ایسے ہی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. يَا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یعنی یہ جو جواب دہی کا احساس ہے اور اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کی جواب دہی، یہ عقیدہ آخرت کی بنیاد ہے. محاسبہ اعمال کی یہ وہ تنبیہ ہے کہ جو جا بجا قرآن پاک کے اندر بھی بکھری ہوئی ہے، اور سورہ واقعہ اور سورہ معارج، سورہ حاقہ اور سورہ قیامہ، سورہ تکویر اور سورہ نبا، یہ تمام وہ صورتیں ہیں کہ جس میں مجرمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اور ان کی پکڑ کا بیان ہے، اور یہی وہ تمام صورتیں ہیں کہ جس میں قیامت اور آخرت کی ہولناکیاں اور روز محشر کا جو سامان ہے اس کی تفصیلات ملتی ہیں. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یعنی سورج کا لپیٹ دیا جانا، ستاروں کا بے نور ہو جانا، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی یہ وہ منظر کشی ہے جس سے کہ تسلسل کے ساتھ آخرت اور اس کی جواب دہی اور اس حوالے سے انسانوں کے اعمال کو دیکھا جانا اور پرکھا جانا آتا ہے. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جو انسان جو کچھ لے کر آیا ہے وہ اس کو معلوم ہو جائے گا. جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر پڑیں گے یا جھڑ پڑیں گے، اور جب دریا ایک دوسرے سے مل کر بہہ نکلیں گے، اور جب قبریں ان سے انسان بھی نکلیں گے اور اس طرح سے اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی یہ وہ منظر کشی ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا حاضا ما وعدن الرحمن وصدق المرسلون, کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اچانک اور یکایک قبروں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, نکل پڑیں گے اور اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے, دوڑ پڑیں گے اور پکاریں گے, ہائے ہماری کمبختی, قالوا یا ویلنا من بعثنا, کس نے ہمیں ہماری ان خوابگاہوں سے بیدار کر دیا اور جگا دیا. اور یہ تو وہی قیامت کا دن, ہر چیز بالکل سمجھ میں آنے لگے گی. یہ تو وہی قیامت کا دن ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, خدا رحمان نے حکم دیا تھا, وعدہ کیا تھا, اور رسولوں نے جس کے بارے میں بالکل سچی خبریں ہم تک پہنچائی تھیں. لہذا ایمان کے بعد انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے, اس کے کردار کو صحیح اور سچے سانچوں میں ڈھالنے کے لیے, اسے صحیح رخ دینے, منزل کا شعور, نشانات منزل دکھانے کے لیے, اور زندگی کو ایک لگی بندھی ڈگر پر قائم رکھنے کے لیے, یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے اور آخرت کی فکر ہے, اور اس حوالے سے یہ پوری منظر کشی جو قرآن پاک میں اور احادیث میں ہم کو ملتی ہے, یہ وہ کیفیت ہے کہ جو مطلوب ہے. اس لیے کہ فکر آخرت انسانی جمود کو توڑنے کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے. جب انسان بے عمل ہو جائے, غلط راہوں کے اوپر نکل جائے, بھول بھلیوں میں گم ہو جائے, سب کچھ جانتے ہوئے واقف ہوتے ہوئے عملی زندگی میں انجان سا, ناواقف سا ہو جائے, تو یہ آخرت کی فکر اور آخرت کی فکر کی آبیاری, یہ انسان کے جمود کو توڑنے کے لیے, اس کے جو ایمان پر زنگ لگ گیا ہے اس کو چھڑانے کے لیے, اور تمام دوسرے اور دیگر افکار اور پریشانیوں سے کاٹ کر اس اصل فکر یعنی آخرت کی فکر کی طرف لانے کے لیے نہایت مؤثر ذریعہ ہے. اسی لیے جا بجا احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, پرانے ساتھی تھے, یعنی دونوں کے درمیان عمر میں بھی 2 سال کا فرق تھا, ابتدا سے ایک دوسرے کو دیکھتے آتے تھے. جناب صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ پر تو بڑھاپا آ گیا, یعنی آپ کے سراپا کو دیکھ کر, آپ کے چہرے پر نظر ڈال کر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, مجھے بوڑھا کر دیا سورہ تکویر, سورہ نبا, سورہ واقعہ, اس مضمون کی سورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا. اب ظاہر ہے کہ ان سورتوں کی آپ تلاوت کریں تو یہ وہی سورتیں ہیں کہ جس میں قیامت کا اور آخرت کا بیان, جس میں پکڑ کا اور باس پرس کا, تنبیہ کو نہ سننا اور اس کو کسی خاطر میں نہ لانا, اس حوالے سے جو کردار تشکیل پاتا ہے اس کی پکڑ کا بیان ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کی تلاوت کرتے تھے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی, ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی, اور چونکہ آپ داعی اعظم تھے اور داعی اول تھے, لہذا یہ خوف بھی آپ کو ستاتا تھا کہ اچھا, یہ مجرمین گویا اس دعوت کو لوگ قبول نہیں کریں گے, وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان راہوں پر نہیں چلیں گے, پکڑے جائیں گے اور اس طریقے سے بارگاہ رب العزت کے اندر جکڑے جائیں گے. یہ کیفیت تھی کہ جس سے ایک داعی کی حیثیت سے بھی آپ سرشار رہتے تھے, اور لوگوں تک پہنچنا, ان کے دلوں پر دستک دینا, انہیں اس راستے پر لانا, جہنم کی آگ سے بچانا اور قبر کی پکڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام جتن کرنا. تو احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ میں نے حضور کو بارہا یہ دعا مانگتے سنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول, یہ آسان حساب کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کے اعمال نامے کو دیکھے گا اور بس اس سے صرف نظر فرما لے گا, تو یہ آسان حساب ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ, اس دن جس شخص سے واقعی پوچھ گچھ ہو گئی کہ یہ کیوں کیا تھا اور وہ کیوں نہیں کیا تھا, تو اے عائشہ, وہ شخص ہلاک ہوا, وہ شخص ہلاک ہوا, وہ شخص ہلاک. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یعنی یہ دعا بھی آپ نے اسی لیے سکھائی. یہ جس چیز کا نام موت رکھا ہوا ہے اور جس سے ہم خوب اچھی طرح واقف, یہ بڑی ہولناک چیز ہے. اور موت کے بعد کے جو واقعات قرآن سے اور احادیث سے ملتے ہیں وہ بظاہر اور بھی زیادہ ہولناک ہیں, یعنی ان کے تذکرے سے بھی آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اعمال کے اندر جو بودھ ہے, جو تضاد ہے, اس کو دور کرنے کی جذبہ انسان کے اندر پروان چڑھتا ہے. لیکن موت سے زیادہ یقینی چیز بھی کوئی نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ بڑی ہی تلخ حقیقت ہے, اور اس کڑوے گھونٹ کو پیے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, کہ اس سے گزرے بغیر انسانوں کو مفر بھی نہیں. اسی لیے وہ سارے واقعات آتے ہیں جن کا میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں صحابہ کے حوالے سے. وہ صبح مولانا نے جس طرح تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تھے تو بس آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو جاتی تھی, اور پوچھنے پر فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, لہذا اس کو دیکھتا ہوں تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے, ناگزیر ہے. جس کے لیے یہ منزل آسان ہوئی اس کے لیے ساری منزلیں آسان. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان کا انتقال ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, آپ ہی کے ہاتھوں ان کی تدفین عمل میں آئی. جب قبر تیار ہوئی اور آپ سرحانے کھڑے تھے تو صحابہ کرام نے سنا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ اکبر, اور قدر توقف کے بعد آپ نے فرمایا سبحان اللہ, خاموش رہے. صحابہ نے اس منظر کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا, دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم کچھ سمجھ نہ سکے, آپ کی زبان مبارک سے پہلے اللہ اکبر کا کلمہ بلند ہوا, پھر کچھ وقفے کے ساتھ سبحان اللہ آپ کی زبان پر جاری ہوا, ماجرا کیا ہے؟ چاروں طرف کے حالات میں کوئی واقعہ ہماری نظر میں نہیں آیا. دیکھیے آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اس برگزیدہ بندے پر یہ قبر تنگ ہو گئی تھی تو میری زبان سے نکلا اللہ اکبر, تو یہ قبر وسعت پذیر ہو گئی, پھر میں نے اس کا شکر ادا کیا اور سبحان اللہ میری زبان سے نکلا. اب یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برگزیدہ انسان ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جو دعا ہے, آپ ہی کے مبارک ہاتھوں ان کی تدفین عمل میں آ رہی ہے, لیکن تمام چیزوں سے قطع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اپنے نبی کے ذریعے سے ہی یہ تعلیم ہم کو دے رہا ہے کہ قبر کی پکڑ کسے کہتے ہیں. قبر کا سکڑ جانا اور انسانوں کا اس کے نتیجے میں بھج جانا, اس کو کسے کہتے ہیں, بجائے اس کے ادھر ادھر کے واقعات لوگ سناتے پھریں, آپ ہی کے ذریعے سے یہ تعلیم بھی, یہ بات بھی ہم تک پہنچی ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اس نوعیت کے ان گنت واقعات صحابہ کی زندگیوں سے ملتے ہیں کہ کس فکر کے اندر وہ غلطہ اور پیشہ رہتے تھے. اسی لیے تو جناب صدیق اکبر کہتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا, اس کا کوئی حساب کتاب تو نہیں لیے جانا ہے, کوئی پوچھ گچھ تو جس کی نہیں ہونی ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں. یہ جو فکر آخرت ہے اس کا بہت گہرا تعلق فکر دنیا سے ہے, اور ان دونوں کے درمیان توازن ہی اور اعتدال ہی انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے. اگر فکر دنیا کے اندر انسان دور تک چلا جائے تو فکر آخرت اس سے گم ہو جاتی ہے, اور تلاش گمشدہ کا اشتہار دینے کے بعد بھی ہاتھ نہیں آتی ہے. اس لیے دنیا کا تصور بہت واضح اور دو ٹوک ہونا چاہیے کہ دنیا ہے کیا. اس میں وہ تمام احادیث ہیں, دو تین کا میں ذکر کیے دیتا ہوں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی میت میں ایک راستے سے گزر رہے تھے, کوڑے کے ڈھیر پر بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بکری کے اس بچے کو ایک درہم کے اندر لینا پسند کرے گا؟ صحابہ قدرے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بکری کا مرا ہوا بچہ ہے, ہم میں سے تو کوئی اس کو مفت لینا بھی گوارا نہیں کرے گا. دیکھیے کس طرح آپ تعلیم دیتے ہیں, کیسے ذہنوں کو آمادہ کرتے ہیں, کیسے متوجہ لوگوں کو یکسو کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کمتر اور فروتر, یعنی جس دنیا میں ہم دن و رات لگے رہتے ہیں, تگ و دو کرتے رہتے ہیں, شب و روز اپنے آپ کو گھلاتے, خون پسینہ ایک کرتے, اسی غم کے اندر نڈھال ہوتے, جوانی کے اندر بوڑھے نظر آنے لگتے ہیں, اس دنیا کی یہ حیثیت آپ بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم دریا کے اندر انگلی ڈالو اور باہر نکالو تو جو پانی اس انگلی کے اوپر لگا رہ جائے وہ اس دنیا کی زندگی ہے, اور جو پانی ٹھاٹے مارتا وہ دریا باقی رہے تو آخرت کی زندگی ہے.
اب بلا تصور میں اس بات کو لائیے کہ
پانی کی اس دو بوند کا کے اندر باقی والے اس پانی کے ساتھ بھلا کیا نسبت ہوتا ہے؟
دونوں کے درمیان کوئی تناسب اس طرح سے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی جائے, سارے ریاضی دان سڑکوں پر بیٹھ جائے تو دونوں کے درمیان کوئی تناسب ہی نہیں. لیکن اس دو بوند پانی کے لیے تو انسان وہ کچھ کرے گا جو ہم کرتے ہیں,
اور وہ جو زندگی باقی ہے اور آنے والی ہے اور طولانی ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے, جس کی کامیابی اصل کامیابی, جس کی ناکامی اصل ناکامی, اور اس دنیا کی تو کامیابی بھی عارضی ہے, پانی کا بلبلا ہے ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے, اور یہاں کی ناکامی اور غم بھی بالکل عارضی ہے, اچانک وہ ختم ہو جاتا ہے, ذہنوں سے دھل جاتا ہے. اس لیے یہ جو پورا تصور ہے یعنی تصور دنیا, یہ بھی احادیث کے حوالے سے بھی یہ بات بہت واضح ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی وہ جو واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, ملازم کو دیکھا تو اس کو آواز دی, بلایا اپنے قریب اور کہا کہ جاؤ دیکھو میرے اونٹوں میں سے جو سب سے بھلا اچھا فربے اونٹ ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو, قربان کر دو. خیر کچھ دیر کے بعد ملازم آیا, اس نے اطلاع دی کہ کام ہو گیا ہے. شام کو جب آپ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اونٹوں میں جو سب سے اچھا سرخ اونٹ بھلا وہ اسی طرح زندہ سلامت کھڑا ہے. آپ نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ ارے نیک بخت, میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ سب سے اچھا اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیجیے, تو نے تو نہایت ہی کوئی مریل سا اونٹ اللہ کے راستے میں دیا. اس نے کہا کہ حضور یہ تو دراصل وہ اونٹ ہے نا جو آپ سواری میں استعمال کرتے ہیں, برے وقت میں کام آتا ہے, سفر میں آپ کا ساتھ دیتا ہے, اس لیے اس اونٹ کو تو میں نے رہنے دیا. سر پکڑ لیا, کہا کہ ارے نیک بخت تجھے پتہ ہی نہیں مجھے کس دن کی سواری کے لیے یہ اونٹ مطلوب تھا. یعنی جب کوئی سواری میسر نہ ہوگی اس لمحے کے لیے مجھے یہ اونٹ مطلوب تھا, میں تو اس دن یہ اونٹ چاہتا تھا کہ جب کوئی انسان کو سایہ بھی نہیں میسر آئے گا, کوئی سہارا بھی اس کو نہیں ملے گا. یہ مسئلہ ہے تصور دنیا کا اور تصور آخرت کا. تصور درست ہوگا تو فکر بھی درست ہوگی اور صحیح رخ کے اوپر ہوگی. یعنی تصور مال ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ مال ہے کیا اور کتنا ہے اور کیا ہے. وہ جو واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے, امہات المومنین میں سے جو تھیں ان سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج ایک بکری ذبح کی گئی تھی, اس کا بقیہ حصہ تو محلے میں رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیا گیا, دست کا ایک ٹکڑا باقی. دیکھیے آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا جو دے دیا گیا دراصل وہی باقی, جو رہ گیا وہ کس کے کام آنا. مسئلہ تصورات کا ہے, تصورات درست ہوں گے تو فکر بھی درست ہوگی, فکر ٹھیک ہوگی تو عمل کی وادی میں بھی آدمی ٹھیک صحیح سمت چلے گا. کہ جو دے دیا گیا وہی دراصل باقی, جو رہ گیا ہے وہ بھلا کس کے کام آنا. یعنی ہمارے ہاں تو ہم روزمرہ کا ہمارا اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی پکارنے والا, کوئی منادی کرنے والا, کوئی گاڑی اگر گھر کے سامنے آ جائے کہ کشمیر کے لیے اور اس کے جہاد کے لیے, فلسطین کے لیے اور اس کے مجاہدین کے لیے کیش بھی اور کائنڈ بھی ہم جمع کر رہے ہیں, جو چیزیں جس کو دینی ہیں وہ دے, تو بھلے سے بھلا آدمی بھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ چلو گھر کی صفائی کا نادر موقع ہاتھ آیا ہے, پھٹے پرانے کپڑے, ٹوٹے ہوئے جوتے, بھوسی ٹکڑے اٹھا اٹھا کر, ٹوٹی ہوئی بوتلیں اور ڈبے نکال نکال کر لوگ دیتے ہیں کہ مجاہدین کو بڑا ثواب مل رہا ہے, اس کا مجاہدین کو دے دیا جائے. ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں, اس لیے کہ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو یہی بھوسی ٹکڑے اور پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے جوتے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے کہ تم نے اپنے آپ کو یہی دیا تھا نا, تب یہ تمہیں میسر آ گیا ہے, اب اس پر کھاؤ کھیلو عیش کرو. یعنی یہ ذہن میں بات آتی ہی نہیں ہے, خیال یہ ہوتا ہے کچھ مجاہدین کو شاید دیا جا رہا ہو. اگر انسانی ذہن اس بات کو سوچنے اور بالآخر اس کے مطابق اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے آمادہ ہو کہ یہ دراصل میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں, یہ میرا انویسٹمنٹ سرمایہ کاری ہے, یہ میرا اپنا بینک کے اندر جمع کرنے والا معاملہ ہے, تو پھر اس کا رویہ بدل جائے گا, پھر وہ بہتر سے بہتر دے گا, اچھے سے اچھا دے گا, جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اس کو وہ انفاق کرے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تصور مال درست ہونا, تصور دنیا درست ہونا, اسی کے نتیجے میں تصور آخرت درست ہونا. اور یہ فکر دنیا پھر بالآخر فکر آخرت کے حوالے سے انسان کو ان راہوں کے اوپر لے کر چلتی ہے کہ جو مطلوب ہیں. اسی لیے میں ایک ہلکا سا نقشہ اس بات کا بھی پیش کرتا ہوں کہ جو موت کے وقت پر بندہ مومن کا یا کسی اور انسان کا پھر بالآخر حال ہے. لیکن نہیں, میرا خیال یہ ذرا مشکل ٹھہرے گا, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے جو شروع میں آیت تلاوت کی تھی یوم یقوم الناس لرب العالمین, کہ جس دن سب لوگ بارگاہ رب العزت میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یہ آیت انہوں نے سورہ مطففین کی تلاوت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, وہ جو روز محشر ہزار سال سے بھی بڑا دن ہوگا, کس کے اندر یہ طاقت مجال ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ کے اندر کھڑا رہ سکے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. نبی اکرم یعنی استفامیہ پیرایا تھا, پوچھ رہے تھے, لیکن اصل میں تو لرز رہے تھے اور کانپ رہے تھے کہ کیسے وہ دن کے جو ہزار سال سے بھی بڑا ہوگا کیسے لوگ بارگاہ رب العزت میں کھڑے رہ سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید, وہ دن نافرمانوں کے لیے, مجرموں کے لیے, باغیوں کے لیے بڑا سخت ہوگا. مصیبت کا دن تو ویسے ہی بڑا سخت ہوتا ہے, مصیبت کی تو گھڑی بھی ٹلنے کو نہیں آتی. کسی آزمائش سے آدمی دو چار ہو جائے تو لگتا ہے کہ نہ معلوم کب سے میں اس آزمائش کے اندر گھرا ہوا, کچھ یاد ہی نہیں آتا کہ کبھی کسی خوشی اور مسرت سے بھی ہم کنار ہوا تھا. لیکن آپ نے فرمایا کہ جبکہ مومنوں کے لیے اسے آسان بنا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کے جلوے سے سرفراز ہوں گے اور ان کے چہرے شادہ اور فرح ہوں گے. بلکہ سورہ قیامہ کی جو آیت ہے کہ وجوہ یومئذ نادرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ, وہ اس کی تشریح آپ نے فرمائی کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, شادہ اور فرح ہوں گے, چمکتی دمکتی پیشانیوں کے ساتھ, پر امید نگاہوں کے ساتھ, مضبوط قدموں کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اس نعمت کو لینے کے لیے, ان انعامات کو مستحق ٹھہرنے کے لیے اور اپنے رب کے دربار سے سرخرو ہونے کے لیے. جبکہ وہ وجوہ ہوئیں یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ, کہ جہاں ایک طرف یہ تصویر ہے کہ لوگ شادہ اور فرح ہوں گے اور امید بھری نگاہوں سے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انعام کے لیے بڑھ رہے ہوں گے, وہیں یہ دوسری تصویر ہے کہ کچھ چہرے اداس ہوں گے, چہرے ان کے لٹکے ہوئے ہوں گے, آنکھیں ان کی جھکی بھی ہوں گی اور انہیں یہ خیال ستا رہا ہوگا کہ ان قریب ایک کمر توڑ سلوک ان کے ساتھ, ایک برتاؤ ان کے ساتھ کیا جانے والا ہے. یعنی یہ ماننے والوں کی اور انکار کرنے والوں کی تصویریں ہیں تاکہ فرق واضح ہو سکے اور انسان اس میں سے اپنے لیے چوائس پیدا کر سکے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. کہ ایک گروہ جہاں رحمت الہی کی امیدیں لیے ہوئے حشاش بشاش نظر آتا ہے, چمکتی پیشانیوں کھلے چہروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, وہیں دوسرا گروہ عذاب الہی کے اندیشوں سے بدحواس بھی ہے اور اپنے رب کی پکڑ اور اس کے دربار کے اندر جو سلوک اس کے ساتھ کیا جانا ہے اس سختی سے بے حال بھی ہے. اس لیے اصل میں یہ روز محشر کا بیان قرآن پاک کے اندر بھی جا بجا وارد ہوا ہے اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا. ظاہر ہے کہ میدان حشر تک کا یہ سفر موت کے دروازے سے گزر کر ہی ہوتا ہے اور موت ایک ایسی چیز ہے, یعنی ہم تو اس کے تذکرے سے بھی کچھ تھوڑا سا گریزاں اور کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا موضوع تو آخرت اور موت کی یاد ہوا کرتا تھا, بھری بزم کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا تھا, لوگ اسی حوالے سے اپنی پوری زندگی کو استوار کرتے, اسی کو بنیاد بناتے تھے. کیفیت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بھری بزم کے اندر اگر کوئی موت کا تذکرہ لے بیٹھے تو لوگ اسے بدشگونی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کوئی زندگی کی بات کرو, یہ کیا تذکرہ تم لے بیٹھے ہو, زندگی اس کی جولانیوں کی بات کرو, زندگی اس کے فراوانیوں کی بات کرو. بلکہ بہت سے گئے گزرے لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ موت کا تذکرہ اگر مجلس کے اندر کیا جائے تو یہ ایسی بدشگونی ہوتی ہے کہ یہ آئی جاتی. لہذا اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اس کا نام ہی نہ لیا جائے, لہذا بیچاری آئے گی بھی نہیں. یعنی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی, دانا بینا لوگوں کی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ روزے محشر کا اصل میں بیان ہے, اور اسی لیے پھر وہ جو آگے کا مرحلہ کہ والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق, التفات الساق کی بات ہے, پنڈلی کا پنڈلی سے لپٹ جانا, یعنی ذوف کی علامت ہے, شدت ذوف کے انسان چل نہ سکے. پنڈلیوں کے بل پر آدمی چلتا ہے, جولانیاں دکھاتا ہے, ادھر ڈوبا ادھر نکلا, ادھر ڈوبا ادھر نکلا, ادھر سے مال بھیجا ادھر سے مال چھڑایا, ادھر کال بک کرائی, ادھر اتنے لینے کے دینے, ادھر دینے کے اتنے لینے, یہاں پر اکاؤنٹ کھولا وہاں پر اکاؤنٹ کھولا, لمحوں کے اندر دولت مند بنا, چار بینکوں کے اندر اکاؤنٹس کھلتے چلے گئے, لوگوں کو رکھا, لوگوں کو برطرف کیا, ایک قلم سے ایک دستخط سے نہ معلوم کتنے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کیا. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق, یہ جو رب کی طرف سفر شروع ہوتا ہے, اور یہ جو التفات الساق کی بات ہے, یعنی ذوف کی شدت کی بات, یعنی وہی آدمی بالکل جانا پہچانا آدمی, وہ جس کا بڑا رسوخ ہے, جس کا بڑا عمل دخل ہے, جس کو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں, آپ اس نام سے جانتے ہیں میں اس نام سے جانتا, وہی آدمی پھر وہ کہتا ہے کہ ذرا میرے بچے کو تو لاؤ, کہاں ذرا بیٹے کو تو لاؤ نا میرے ساتھ, بیٹا تو کھڑا ہے بجان, یہ ساتھی ہے بالکل. پھر وہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دھندلا جاتی ہیں, دیکھنے سے انکاری ہو جاتی ہیں. پھر کان ہوتے ہیں لیکن وہ سننے کے کام اس سے آری ہو جاتے ہیں, پھر ان کو حکم ہی بدل جاتا ہے ان کے بارے میں, پھر اس کی پہچان ختم ہو جاتی, پھر وہ زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا ہے, کچھ اور زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے. بلاؤ ڈاکٹروں کو, بلاؤ حکیموں کو, بلاؤ کوئی آیت کریمہ کا ختم کرو, کوئی یاسین کی تلاوت شروع کر دو. یہ کوئی میں انوکھی بات کہہ رہا ہوں, یہ تو روز ہمارے گھروں میں یہ ماجرا ہوتا ہے, ان اس منظر سے تو ہم روز گزرتے ہیں نا. اور پھر اس کے بعد اٹھا کر لے جاتے ہیں. یعنی ہم میں سے کون ہے کہ جو گن کر یہ بتا سکے کہ اس نے کتنے لوگوں کو ان کندھوں پر اٹھا کر وہاں تک پہنچایا, کوئی نہیں بتا, ان گنت لا تعداد, نہ معلوم کتنے لوگوں کو کندھا دیا, اور وہ بھی ان گنت اور لا تعداد ہیں کہ جن کے لیے آدمی قبر کے چاروں طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے ذرا اور گہرا کھودو, اس کو بہت نیچے اتاریں گے, 6 فٹ تک کم از کم نیچے اس کو اتارو, ذرا اور مٹی ڈالو اس کے اوپر, ذرا اور پتھر کی سلیاں رکھو, ہوا کا تازہ جھونکا بھی اس کو نہ جانے پائے, کوئی سوراخ بھی نہیں رہنے دیتے کہ تازہ ہوا اس کو پہنچ جائے. اس دنیا سے اس کا رابطہ اور ناتا بالکل منقطع کر دو, ختم کر دو. مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اس پر, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, اسی مٹی سے تم اٹھائے گئے, اسی میں تم لوٹائے گئے, اسی سے پھر اٹھایا جانا. یہ سارے دشمن جمع ہو جاتے ہیں شاید, جو منو مٹی تلے دبا دیتے ہیں. انہیں کوئی خوف نہیں آتا کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا بیٹا ہے. کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو, بہت نیچے اتارنے کی بات کرتے, اوپر رکھنے کی بات کوئی نہیں کرتا کہ 3 فٹ پہ ہی دفن کر دو, ذرا کچھ دنیا سے رابطہ رہا. نہیں, یہ سارے دوست ہوتے ہیں, یہ احباب ہوتے ہیں, یہ پرائے نہیں اپنے ہوتے ہیں, یہ غیر نہیں بالکل دلوں میں جو بسے ہوئے ہیں, جن کی آنکھوں کے اندر نمی, جن کے دلوں کے اندر گداز, جو خود خوف و خشیت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود انسان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ باقی تو سب کو مرنا ہے لیکن مجھے تو زندہ رہنا ہے نا, اس لیے کہ میرے تو بچے چھوٹے ہیں, ابھی ذرا ان کو بڑا ہونا, یہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, پھر یہ ملازمت کاروبار کریں گے, پھر میں ان کی شادیاں کروں گا, پھر میں اپنے پوتوں اور نواسوں سے کھیلوں گا, پھر میں بیٹیوں کو رخصت کروں گا, پھر میں کاروبار کو ذرا اونچا کروں گا, پھر یہ جو وسعت ہے اور پھیلاؤ ہے, میں نے منصوبہ بنایا ہے نا بھائی, میں نے قرض لیا ہے یہاں سے اور وہاں سے, پھر یہ جو وسعت ہے یہ منصوبہ ہے, میں اس کی طرف بڑھوں گا. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں کہ مزدا, وہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے, روز بجتی ہے, اور آدمی کہتا ہے کہ اچھا ان للہ و ان الیہ راجعون. ارے بھائی کل تو ہم ساتھ تھے, وہ ساتھ والا چلا گیا, لیکن اس کو یہ خیال ہے کہ یہ ابھی نہیں جائے گا, اسے تو 20 سال 25 سال کا تو منصوبہ ہے نا میرے پاس زندہ رہنے کا, اسے تو 20 سال 25 سال زندہ رہنا, باقی سب کو رخصت ہو جانا. اس لیے جو موت جس کے دروازے سے گزر کر ہی یہ حشر کا میدان آنا, اس موت کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم جس سے لا علم, بربنائے علم نہیں, بربنائے مشاہدہ, بربنائے تجربہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ موت تو جس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو جس کے لیے داخل ہوتی ہے اسی کو لے کر جاتی ہے, کوئی پراکسی نہیں چلتی. ایسا نہیں ہے کہ دادا جان کہیں گے بھائی پوتے کو کہاں لے کر جا رہے ہو, میں نے تو زندگی کی ساری بہاریں اور ساری خزائیں دیکھ لی ہیں, اس جوان کو کہاں لے کر جا رہے ہو. یعنی بیمار اور بوسیدہ انسان 15-15, 20-20 سال بستر پر پڑے رہتے ہیں, ہٹے کٹے, تندمند, تندرست, توانا اچانک اڑ جاتے, کوئی پراکسی نہیں چلتی کہ گھر والے طے کریں گے کہ بھائی اب باری کس کی ہے, کس کو جانا ہے. اسی پہ جھگڑا ہو جائے اگر واقعی یہ اختیار گھر والوں کو دے دیا ہوتا کہ موت نے پہلے دستک دی ہوتی, دروازے سے اندر آئی ہوتی, اچھا بھائی اب آپ لوگ طے کریں کہ آپ میں سے کوئی جانے کو تیار نہ ہوتا, 80 سال والا بھی تیار نہ ہوتا کہ ابھی ذرا ٹھہر جائیں 1-2 سال, مجھے ابھی کچھ اور کچھ کام کرنا ہے. لہذا یہ وہ موت ہے کہ جزیات تک میں ہم اس کی حقیقت سے واقف ہیں کہ کیا, اور جو شروع میں نے کچھ احادیث کے ذریعے سے عرض کرنے کی جسارت کی, تو یہ جو فرمایا گیا کہ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق, کیسا باصلاحیت, کس قدر با اختیار, کس قدر تندرست توانا انسان, کیسا چاروں طرف کے حالات میں لوگ کہتے ہیں کہ اب جب یہ خبر پھیلے گی تو لاکھوں لوگ سوگوار ہو جائیں گے, لیکن اس خبر کو تو پھیلنا ہوتا ہے, اس کے ذوق کی جو کیفیت ہے اس کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جن کے ہاتھوں نہ معلوم کتنے سینکڑوں ہزاروں کو شفا ہوئی ہوتی ہے, اور جن کے ہاتھوں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کامیاب آپریشن اس نے کیا ہے, وہ خود اسی مرض کے اندر چلے جاتے ہیں. یعنی دوسروں کے لیے مسیحا ہوتے ہیں, اپنی مدد آپ نہیں کر پاتے ہیں. کون کون سا منظر ہے جو ہم نے نہیں دیکھا ہے, جس سے ہم نہ واقف ہیں. اس لیے جو شدت زوف ہے موت کے حوالے سے, انسان جب تک زندہ ہے طاقتور ہے, میں نے عرض کیا کہ ہر محاذ, ہر مورچے, ہر میدان میں جولانیاں دکھاتا ہے, لیکن بالآخر اس کیفیت سے سرشار, ہمکنار اور دوچار بالآخر وہ ہوتا ہے. اس لیے موت کی یاد کے حوالے سے, اور جو انتہائی یقینی چیز ہے, جس سے زیادہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے, اس سے غفلت کو دور کرنا, غفلت کے پردوں کو ہٹانا, اور یہ جو بھولا بسرا سا بظاہر سبق ہے اس کو ذہنوں کے اندر تازہ کرنا, یہ تو ویسے معاملہ تو عجیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عجیب و غریب بنائی ہے کہ اس پر آدمی تقریر بہت اچھی کرتا ہے اور جو سنتا ہے وہ بھی حسب توفیق سر دھنتا ہے, لیکن جب تک اس کی توفیق ہی میسر نہ ہو, کہنے والا بھی اور سننے والا بھی سب ایک ہی کشتی کے سوار, ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہیں, لیکن ہم نے سب نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم کئی کئی کشتیوں کے اندر سوار اور کئی کئی منزلوں کی طرف رواں دواں, تو کئی منزلوں کی طرف تو نہیں پہنچیں گے. جو مضبوط کشتی ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے. اس لیے عقیدہ آخرت کے حوالے سے یہ بات کہ یہ دنیا فانی اور اس کو ہرگز دوام اور بقا نہیں ہے, اور وہ دنیا ہے کہ جس کو بقام ہے اور دوام ہے. شیخ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ کا نام آپ نے اس نام سنا ہوگا, پکڑے ہوئے تھے, گرفت میں تھے تاتاریوں کی. تاتاری سردار نے تزہیک کے انداز میں ان سے پوچھا کہ شیخ تم زیادہ اچھے ہو یا یہ کتا جو یہ پڑا ہوا یہ زیادہ اچھا ہے. شیخ نے ایک لمحے توقف کا بات کہا کہ اگر میں اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں کہ میرا ایمان سلامت ہو تو میں اس کتے سے بہتر ہوں, لیکن اگر اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ میرا ایمان ہی مجھ سے رخصت ہو چکا ہو تو یہ کتا مجھ سے بہتر. تاتاری کو بھی جواب مل گیا, جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا, وہ تزیق کا نشانہ بنانا چاہتا تھا, وہ بھی نہ بنے, لیکن پتے کی اور کانٹے کی بات کہ پہچان تو انسان کا اس کا ایمان, یہ سلامت ہے, یہ موجود ہے, یہ پہچان ہے, صحیح معنوں میں یہی شناخت ہے. تو پھر انسان ان راہوں پر چلتا ہے کہ جو مطلوب ہے, کامیابی کی راہ ہے, منزل کی طرف لے جانے والی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی ان حوالوں سے اس کو آگے بڑھانے والی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو فکر آخرت ہے, یہ انسانی جمود کو توڑنے میں, اس کی بے عملی کو ختم کرنے میں, اور تمام افکار و مسائل سے کاٹ کر آخرت کی زندگی اور اس کی تیاری کرنے میں انسان کے لیے مومد و معاون. اسی سلسلے میں پھر یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے. سوالات تو وہ سب بھی ہیں جو قبر کے حوالے سے صبح آپ کے سامنے آئے ہیں کہ انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے, تاکہ اس سے یہ پوچھ نہ لیا جائے کہ عمر کن کاموں میں گنوائی تھی, جوانی کہاں پر بتائی تھی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں پر خرچ کیا تھا, اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا اور کس حد تک عمل کیا تھا. ان سوالوں کا جواب دو, پھر یہاں سے گلو خلاصی ہوگی اور ہٹ سکو. ویسے تو سچی بات یہ ہے, میں نے جو بیچ میں سلسلہ چھوڑ دیا وہ میرا خیال تھا اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھ سے شاید وہ بیان ہی نہ ہو سکے. کبھی کبھار آدمی کو اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوالات کرنے تو چاہیے اپنے آپ سے. دنیا میں تو بڑے جھمیلے ہیں, اور دنیا کے جو جھمیلے ہیں یہ بعض اوقات مہلت ہی نہیں دیتے, موقع ہی میسر نہیں آتا, توجہ اس طرف جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے. وہ اصطلاح تو میں نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا, لیکن جسے لوگ مراقبہ کہتے ہیں, چلیے کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر, گھر میں, مسجد میں, مسجد ہی زیادہ اچھی جگہ ہے, ممکن ہو کسی کے لیے تو قبرستان میں. یعنی یہ کل والا موضوع ایک حد تک پھر آ گیا ہے کہ انفرادی دائرے میں کچھ چیزیں اپنے لیے طے کیجیے. میں اپنے نفس سے واقف نہیں ہوں, اگر نہیں ہوں تو ہونا چاہیے نا. مجھے ہی معلوم ہوگا کہ میرا نفس کتنا موٹا ہے, کتنی فرمائشیں مجھ سے کرتا ہے, کن کن دائروں کے اندر تو مجھے شکست دے دیتا ہے, خود جیت جاتا ہے, مجھے ہرا دیتا ہے, میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہوتا. انسان کو اپنے نفس کے بارے میں, اپنے شیطان اور اس کی ترغیبات کے بارے میں اور تحریسات کے بارے میں معلوم ہے, اس کا توڑ کرنا بھی اجتماعی دائرے سے اس میں عمومی ہدایات ملتی رہیں گی. غفلت کے مقابلے میں ذکر کے راستے پر چلانے کے عنوانات بھی موجود ہوں گے. لیکن میں نے عرض کیا کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کبھی تصور میں آپ یہ بات لا سکتے ہیں, مثلا صبح آپ کے ذہن میں یہ بات آئی یا نہیں آئی؟ جواب تو آپ بھی خود ہی دیں گے, میں بھی خود ہی دیتا ہوں کہ صبح جو تذکیر ہو رہی تھی کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ میرا ذکر ہو رہا ہے اور یہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ رب تمہارا کون ہے اور رسول تمہارا وہ شخص کون ہے اور دین تمہارا کیا ہے. کیا یہ کوئی ایسا علمی سوال ہے کہ میں یاد کر کے چلا جاؤں گا اور بس وہاں پر بتا دوں گا؟ یہ تو جیسی زندگی گزری ہوگی ویسے ہی جواب انسان دے, جن حالات میں بسر ہوئی ہوگی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کبھی ان پانچ سوالوں کے حوالے سے بھی ایک مراقبہ تو آپ کر لیں, ایک تربیت گاہ کر لیجیے, چلیے آپ اپنی اصطلاحیں استعمال کریں, ایک تربیتی نشست اپنی کر لی, چلیے ایک شبیداری آپ کر لیجیے, گھر کے اندر بیٹھ کر مشکلوں مسجد میں چلے جائیے. مسجد میں اگر محسوس ہوتا ہو کہ یہاں بھی کچھ ملنے جلنے والے, کچھ آنے جانے والے کام نہیں کرنے دیتے, چلیے قبرستان میں چلے جائیے. قبرستانوں کی بہت سی قسمیں وہ بھی ہیں جس میں بڑی چہل پہل ہے, اور آدمی کا جی اس لیے لگتا ہے کہ چہل پہل بہت زیادہ ہے یہاں پر, اور سنگ مرمر کے بنے ہوئے محلات موجود ہیں. لیکن وہاں بھی آپ کو وہ گوشے مل جائیں گے کہ جہاں آپ اپنے آپ سے بات کر سکیں, اپنے آپ سے سوال کر سکیں, اور ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اپنی کیفیت کو دیکھ سکیں کہ مجھ پر گزرتی کیا ہے, بیتتی کیا ہے, میں کہاں کھڑا ہوں, کس عمر کن کاموں میں گواہی تھی. اور عمر کے اندر یہ جو جوانی کا معاملہ ہے, یہاں تو جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد وہی ہے جن کی یہ جوانی تو گزر گئی ہے, لیکن جوانی کے لیے تو کوئی گزرنے والی عمر نہیں ہوتی. وہ ہم بچپن میں ایک رسالہ پڑھا کرتے تھے, ہندوستان سے آتا تھا کھلونا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوتا تھا 8 سال سے 80 سال تک کے بچوں کے لیے. یعنی اپنا ذوق ہوتا ہے, وہ ذوق 80 سال میں بھی آدمی برقرار رکھے, اور جو جوانی کی مستعدی ہے اور جولانی ہے, کرنا, طے کرنا اور کر گزرنا, معاملات کو فیصل کرنا, اس پر عمل درآمد کر دینا, یہ کیفیت بڑی دیر تک اور بڑی دور تک باقی رہتی. بہت بڑے بڑے ضعیف اور ناتواں بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ان حوالوں سے واقعی جوانوں کے صف کے اندر شامل کیے جا سکتے ہیں, اور انگنت جوان بوڑھے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جوانی میں یہ ایسے بڑھاپے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایسی مایوسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایسے گئے گزرے انداز میں لوگوں کو ہکانے کے بجائے پیچھے دھکیلنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے عمر کن کاموں میں گواہی تھی, کیا کیا, کچھ کیا یا نہیں کیا. ویسے تو جو کرنا ہے آپ سب اس بات سے واقف ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے تمام اعمال کو اپنے لیے خالص کر لے, کہ اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو. یعنی خالصتاً للہ اعمال کی انجام دہی جو ہے یہ بھی اس کی توفیق سے میسر ہے. یہ بھی مسلسل ان راستوں پر چلنے اور اس کی فکر دامنگیر ہو تبھی یہ ممکن ہے, ورنہ شب خون لوگ مارتے ہیں, نقب لگانے والے نقب لگاتے ہیں, بھلا اچھا سا اعمال جو ہے وہ شیطان اٹھا کر لے جاتا ہے, اس کو دکھانے اس کو دکھانے, اس کے لیے اس کے لیے کرنے کے حوالے. تو وہ جوانی بھی اس عمر کے اندر داخل اور شامل ہے, لیکن اس سب کے باوجود یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جوانی کہاں پر بتائی تھی, جس سے یہ بات تو بہت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ جوانی کا وہ پیریڈ, جس کو بھی آپ جوانی کہیں, جتنے کو بھی آپ جوانی کہیں, اس میں سمیٹنے اور دامن میں بھرنے اور آخرت کو سنوارنے اور اس حوالے سے اپنا مقام اور مرتبہ اونچا کرنے کے ان گنت مواقع میسر آتے ہیں, اور جو اس طرف چل پڑے تو اس کے لیے تو پھر چاندی چاندی ہوتی ہے, حالات کی بہتری کے جو میسر آتے. یہ جو بات ہے کہ علم جتنا حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا, یہ مسئلہ علماء دین کا نہیں ہے کہ ان سے یہ بات پوچھی جا رہی ہوگی. ہم سب اپنے اپنے دائروں کے اندر عالم ہیں, جھوٹ اور سچ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے, حلال اور حرام کے بارے میں ہم کو معلوم ہے, حق اور باطل کے درمیان ہماری تمیز موجود ہے, اعمال صالحہ اور گئے گزرے اعمال کے بارے میں ہم واقف ہیں. لہذا اس علم کے بعد اس کے مطابق ان سانچوں کے اندر کتنا عمل میں ہم نے اپنے آپ کو ڈھالا, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی تیاری کی جائے. مال کمایا کہاں سے تھا, مال خرچ کہاں سے کیا تھا, میں نے تھوڑا سا یہ ذکر کیا ہے کہ تصور مال کا درست ہونا بہت ضروری ہے. ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں اس سلسلے میں, ذرا تھوڑا سا وقت لگ جائے گا اس میں. وہی تصور مال کا مسئلہ ہے سارا. یہ جو غزوہ تبوک کی بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور چندے کی اپیل کی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اری نیک بخت, آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کی فضیلت بیان کرتے رہے, آج پہلا موقع ایسا ہے کہ آپ نے کھلے کھلے چندے کی اپیل کر دی کہ لاؤ جو کچھ لا کر دو, اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ ارے آج ہی کا دن ایسا طلوع ہونا تھا کہ گھر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ کون حضرت ابوبکر صدیق ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے جب ہجرت کی تھی تو 60,000 سکہ رائج الوقت ان کے پاس تھا. 60,000 تو آج بھی بہت کم نہیں ہوتا, اچھا خاصا ہوتا, لیکن اس وقت کا ذہن میں تصور لائیے. پھر یہ 60,000 120,000 کیوں نہیں ہوئے, 180,000 کیوں نہیں ہوئے, یہ تحلیل کیوں ہوتے گئے, یہ کہاں گم ہوتے رہے؟ تحریک کے کارکن تھے نا, صفحے اول کے کارکن تھے. پھر وہی کل والی بحث آ گئی ہے, جب اس صف کے اندر آدمی شامل ہوتا ہے تو پھر سرمایہ تحلیل ہوتا ہے, وہ بڑھتا نہیں ہے وہ گھٹتا ہے, پھر وہ ان راہوں پر صرف ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں سرمایہ کاری آخرت کے حوالے سے انسان کرتا ہے. تو کہاں کہ نیک بخت آج ہی کا دن ایسا طلوع ہونا تھا کہ گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپیل سنی تو بہت ہی خوش ہوئے, اور خوش کس بات پر ہوئے؟ خوش اس بات پر ہوئے کہ آج گھر میں اس قدر دینے کے لیے میسر ہے, اور اتنا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ ابوبکر جو ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں آج میں ان سے آگے نکل جاؤں گا. دیکھ رہے ہیں آپ مسابقت کس معاملے میں ہے؟ یہ دوڑ جو ہے زندگی میں یہ کن امور اور حوالوں سے ہے؟ گھر کے اندر داخل ہوئے, گھر کے مال و اسباب کو جمع کیا, نصف گھر کے اندر چھوڑا, بقیہ نصف جو تھا حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں. ادھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ, جسے محاورے میں ہم کہتے ہیں گھر کے اندر جھاڑو دی, جو کچھ میسر تھا اس کو جمع کیا, بلکہ واقعات میں تو آتا ہے کہ ایک کمبل کا ٹکڑا اس سے اپنے جسم کو ڈھانپا اور ایک اسی کمبل کے ایک ٹکڑے کو اپنی بیوی کو دیا, باقی سب کچھ گھر سے لے کر سر پر پہنچے ہیں. حضرت عمر فاروق خوشی خوشی شادہ اور فرحاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور گھر کا آدھا مال پیش کیا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے حضرت ابوبکر چلے آ رہے ہیں اور سر کے اوپر گھر کا پورا ہی سامان لیے چلے آ رہے ہیں. چلا اٹھے کہ ابوبکر سے کوئی نہیں جیت سکتا, میں آدھا مال لے کر آیا ہوں, تو یہ پورا مال, مسئلہ آدھے اور پورے کا ہے, گنتی کا نہیں ہے, وزن کا نہیں ہے. نیتوں کا اور اس حوالے سے اعمال اور اس سلسلے میں صلح آنے پاورتی ہونے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ عرض کیا کہ ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کافی. یعنی کون سی چیز ہے کہ جو گھر والوں کو مطلوب ہوگی؟ اگر اللہ کے راستے میں جو کچھ دیا ہے اس نے وہ خرچ کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے, وہ کمبل لپیٹے ہوئے تھے. واقعات میں آتا ہے کہ بڑے بڑے کانٹوں سے اس کمبل کو سیا ہوا تھا. حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون کمبل لپیٹے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر ہیں, ساری عمر اللہ کے راستے میں انفاق کرتے رہے, جو کچھ میسر تھا اسی کے راستے میں خرچ کرتے رہے. اب جو بالکل آخری جمع پونجی تھی وہ بھی لا کر یہاں پر ڈھیر کر دی. حضرت جبریل امین نے کہا کہ اچھا, میں تو انہی کی تلاش میں یہاں تک آیا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلام کہلوایا اور پوچھا ہے کہ اپنے اس حال پر یہ راضی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جناب صدیق اکبر سے فرمائی کہ جبریل امین آئے ہیں اور یہ پیغام اور سلام لے کر آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اپنے اس حال پر راضی ہو. یہ خود بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات آدمی کسی جذبے سے کی وجہ سے دے تو دیتا ہے لیکن دل میں یہ کنیٹ سی لگی رہتی ہے, یہ کیا پتہ کل ضرورت پڑ جائے. چلو دے تو دیا ہے میں نے, لیکن ہاں ویسے تو بچہ بھی بیمار تو ہے, ہو سکتا ہے کل پھر کیا کر, یہ کیا اس حال پر راضی, یہ جو راضی برضا ہونا ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت اور بڑا اس کا انعام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے, تاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر جبریل کو واپس جانا ہے اور اس سوال کا جواب لے کر جانا ہے کہ کیا اپنے اس حال پر تم راضی ہو. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جو کچھ بھی میسر آیا, جب بھی میسر آیا, اس کی توفیق اور فضل سے میسر آیا اور اس کی توفیق سے ہی اس کے راستے میں اس کو خرچ کیا. آج بھی جو گھر کے اندر موجود تھا اسی کی توفیق سے یہاں پر لے کر حاضر ہوا ہوں, تو اپنے اس حال پر اگر راضی نہ ہوں گا تو بھلا کس حال پر میں راضی ہوں؟ مال کہاں سے کمایا تھا, مال کہاں پر خرچ کیا تھا؟ کمانے کا ذریعہ بھی, اس کے اندر محنت تگودو جستجو کوشش کاوش بھی, اس میں جو مشقت اور محنت ہے وہ بھی, جو انویسٹمنٹ آدمی کر رہا ہے جس میں جان کو گھلا رہا ہے, جو حاصل کر رہا ہے اس میں صرف کہاں کر رہا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ویسے سب سوال معلوم, ہم اہل علم میں سے ہیں, کوئی بہت بڑے عالم دین ہم نہ ہوں, لیکن اسلامی تحریک کے بظاہر ایک ادنا کارکن ہونے کے ناطے اہل علم کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان سے صحبت حاصل کرتے ہیں شب و روز. یہ پانچ پانچ دن کی تربیت گاہیں, یہ اتمام حجت بھی ہے, یہ صحیح راستے پر چلنے کا عنوان بھی ہے بلا شبہ, سہولت فراہم کرنے کا ذریعہ بھی ہے, یہی اتمام حجت بھی ہے کہ ان پانچ دن کی تربیت گاہ میں تم نے کیا سیکھا تھا. کوئی ہے ترک و اختیار کا پیمانہ کہ جو تم نے پانچویں دن اپنے لیے طے کر لیا ہو کہ اب میں یہ تین چیزیں تو ترک کر دوں گا, اب نہیں کروں گا, بہت ہو چکا, انف از انف. اور یہ دو چیزیں بار بار میں کہتا ہوں لیکن ارادے کے زوف کی وجہ سے کر نہیں پاتا ہوں, لیکن ان پانچ دنوں نے اتنی غذائیت فراہم کی ہے, اتنی قوت ایمانی اور جذبہ ایمانی سے مجھ کو سرشار کیا ہے کہ اب قدموں میں جماؤ محسوس کر رہا ہوں, اب اس ارادے پر عمل درآمد کر گزروں. یہ جو ترک اور اختیار ہے یہ تو ہر لمحے انسان کے ساتھ لگا ہوا کہ اسے زندگی کے دائرے میں کچھ امور کو اپنانا چاہیے, کچھ کو ختم کر دینا چاہیے, زندگی کو صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے, صحیح رخ اس کو دینے کے لیے, اور کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر ہو, کل کا واقعی حقیقی مزداق بننے کے لیے. تو علم کہاں سے, علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا, اور مال کمایا کہاں سے, اور مال خرچ کہاں پر کیا. ایک واقعہ اور سنا کے بات کو میں ختم کرتا ہوں. وہ کیا نام ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ, ابھی بھی بول رہا ہوں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمر پائی, خلافت راشدہ بھی پورا دیکھا ہے, اس کے بعد کا وقت بھی انہوں نے گزارا ہے. قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر شریک تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ اس میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ جنت کی طرف جائیں گے. بوڑھے ضعیف ناتواں, اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ کچھ مل نہیں رہا تھا, فتح کے قریب بھی نہیں پھٹک رہے تھے, شدید قسم کی پیچش کے اندر بھی مبتلا تھے, ضعف کے عالم میں نڈھال ہونے کی کیفیت تھی. واقعہ ایک یہ پیش آیا کہ ایک نوجوان ادھر سے لڑنے کے لیے گیا, اور کچھ اس طرح بظاہر لوگوں کو لگا کہ شاید بڑی بے تدبیری اس نے کی, کہ نہ صرف یہ کہ انہیں دشمنوں نے اس کو ہلاک کیا بلکہ اس کی تکہ بوٹی کر دی, قیمہ اس کا بنا دیا جسے کہتے ہیں. ایک افسردگی کیفیت تھی مسلمانوں کے لشکر میں, اور کسی نے کہا کہ اس نوجوان نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور ہلاک کیا, اور کسی کی زبان سے وہ آیت بھی نکل گئی, ہاں بے عیدی وما انفقتم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اس نے تو اپنے آپ کو ہلاک کیا اور یہ آیت پڑھی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ تم کیا بات کر رہے ہو, اس نوجوان کی ہلاکت, اس نے اپنے آپ کو جنت کا اسیر بنایا, اس پر تم یہ آیت پڑھ رہے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ یہ آیت تو دراصل ہمارے لیے نازل ہوئی تھی. کیسے نازل ہوئی تھی؟ کہا کہ فتح مکہ کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ اب تو سب کچھ ہو گیا نا, مطلب مکہ بھی فتح ہو گیا اور کیا رہ گیا یہاں, تو لوگوں نے جنہوں نے یہ سمجھا کہ اب سب کچھ ہو چکا ہے, تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے اپنے کچے گھروں کو پختہ کرنا شروع کر دیا, اپنی زندگی کی محدودیت کو وسعت کے اندر تبدیل کرنا شروع, یعنی ذرا کوئی دنیا کی طرف لوگ بڑھے کہ اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا ہے شاید. تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی تھی کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, کہ تم اپنے آپ کو اب بھی ہلاکت میں ڈالو گے اگر ان راہوں کے اوپر نہیں چلو گے کہ جو مطلوب. میرے دوستو, عزیزوں, ساتھیوں, فتح مکہ تو بہت دور کی بات ہے, اس سے ورے ورے کے جتنے مراحل ہیں کتنے ہم میں سے ہم نے طے کیے ہیں, سوال تو انہی کے بارے میں ہونا ہے. یہ جتنے بھی سوالات کا ذکر صبح سے اب تک سوال ہی ہو رہے ہیں سارے, یہ سوالات دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ انہی کے جواب کے اندر نجات کا راستہ ہے. انہی سوالات کو صحیح ایڈریس اور اس کو تخاطب کرنے کے نتیجے ہی میں زندگی کو ان نامرادیوں سے بچایا جا سکتا ہے جن کا تذکرہ ہم صبح سے کر رہے ہیں. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کچھ ترک کرنا اور کچھ اختیار کرنا, کچھ اعمال صالحہ کو اثر نو اپنی زندگی کے اندر رچانے اور بسانے کا اہتمام کرنا, کچھ برائیوں اور خرابیوں اور کوتاہیوں جن کا تذکرہ چار دن سے یہاں پر ہوتا رہا ہے ہمارے بارے میں, ان سے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے کوئی تدبیر, کوئی مؤثر فیصلہ, کوئی اس پر عمل درآمد کی کوشش. اور یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, پھر دہراتا ہوں کہ ارادے کا اور مصمم عزم اور ارادے کا تعلق مضبوط ایمان سے ہے. ضعف ایمان کے نتیجے میں کسی ارادے پر عمل نہیں کیا جا سکتا, کسی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. یہ جو آدمی ہر روز صبح سوچتا ہے نا مؤذن کی صدا حیال الصلاح حیال الفلاح, تو پانچ دن دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے, لیکن وہ نیک بخت جو ہے وہ صبح کو یہ بھی کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر, حالانکہ اس وقت جتنی نیند نماز سے بہتر نظر آتی, اور روز ہوتا ہے نا یہ معاملہ, کوئی ایک دن کا تو قصہ نہیں ہے, ایک دن ہوتا تو پڑھ لی ہوتی ہم نے بڑے آرام سے آسانی, یعنی جس لمحے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور آنکھ کھل جائے کہ نماز نیند سے بہتر ہے, تو اس لمحے آدمی سوچتا ہے کہ ویسے تو میں چار پانچ گھنٹے سو لیا ہوں, لیکن یہ ذرا اس وقت جو نرم گرم بستر ہے, جو ذرا ٹھنڈی ہوا, یہ بس ایک کروٹ ذرا اور اگر میں لوں, اور جب وہ آدمی ایک کروٹ لیتا ہے تو آنکھ کھول کے دیکھتا ہے, اچھا تو سورج نکل آیا, ارے میں تو ایک لمحے شاید سویا ہوں, ایک گھنٹہ اس میں گزر جاتا. یہ جو ضعف ارادہ ہے کہ آدمی نہیں اٹھ پاتا, اور اپنی تمام توانائیوں کو مرکوز کر کے اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا پاتا ہے کہ جب وہ کہے کہ نماز دین سے بہتر ہے تو میں بستر چھوڑ دوں، اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوں اور کہوں کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ. یہ ضعف ارادہ اس لیے کہ ایمان کا ضعف موجود ہوتا ہے، اور ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو بار بار آپ کی مجلس کے اندر دہرائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ہمیں تصور دنیا اور تصور مال بھی عطا فرمائے، اور اسی حوالے سے تصور آخرت اور فکر آخرت کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس کی تیاری نصیب فرمائے اور اپنے دربار میں سرخرو.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی